بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 فروری 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حج کی آخری آیات کی روشنی میں امت مسلمہ کا اصل مشن اور ہمارا طرز عمل کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة حج کی آخری دو آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. آخری رکوع کا درس اور اس کا مطالعہ پچھلے کئی اجتماعات جمعہ سے چل رہا ہے, جاری ہے. صرف تمہیدی طور پر اتنا عرض کروں گا کہ سورہ حج کا یہ آخری رکوع جو 17ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے, یہ اس اعتبار سے بہت جامع ہے کہ اس میں مکی قرآن کی دعوت کا خلاصہ بھی آ گیا اور مدنی قرآن کی دعوت کا خلاصہ بھی اسی میں شامل ہے. پہلی چار آیات یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہیں اور اس میں ایک پیغام ہے جو پوری نوع انسانی کے لیے ہے, اور وہ گویا کہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے. آخری دو آیات یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں, اہل ایمان, اے وہ لوگوں کے جو اس دعوت کو قبول کر چکے ہو, ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. کیونکہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے مدعی تو اس سے پہلے یہود اور نصارہ بھی تھے, رسالت پر ایمان کے مدعی بھی تھے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے. مسلمان تب بنتا ہے جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور اس قرآن کو مانے. تو اصل دعوت تو یہ تھی. بہرحال اب جو ایمان لے آئے ان کے ذمے کیا ہے, دینی فرائض کا ایک جامع تصور دیا ہے اور اس کے چار لیولز یہاں پر ہمارے سامنے آتے ہیں. اس کے لیے میں نے تمثیلاً عرض کیا تھا کہ جیسے یہ ایک ممبر ہے, اس کے تین سٹیپس ہیں, تو چار سٹیپس والا ایک زینہ آپ اپنے سامنے رکھیں. ایمان لانے کے بعد اب کرنا کیا ہے, 1 2 3 4 چار کام بتا دیے گئے, اور یہ اس وقت بتایا جا رہے ہیں کہ جب ابھی ہجرت کا سفر ہو رہا ہے اور مدنی زندگی جو ہے, مدنی حیات اور مدنی سیرت, وہ دور جو ہے اس کے دہانے پر ہم کھڑے ہیں, اور قرآن کا 1/3 حصہ ابھی اس کا نزول باقی ہے, 2/3 تقریباً نازل ہو چکا, 1/3 ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے, اور اس 1/3 میں اصل خطاب ہے ہی مسلمانوں سے. تو چنانچہ اس خطاب کا بھی ایک خلاصہ یہاں پر پہلے سے دے دیا, ایک آؤٹ لائن دے دی. اب آگے اسی کی تفصیلات آئیں گی. نماز کا ذکر ہے, ارکان اسلام کا ذکر ہے, اب آگے تفاصیل آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں، روزے کے احکام ہیں، حج کے احکامات ہیں، آئینی نظام ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہیں مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں، لیکن پوٹینشلی چار چیزوں میں اس کو کور کیا گیا چار عنوانات کے تحت، کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اہل ایمان رکو کرو اور سجدہ کرو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے بلکہ بٹھ جاؤ، وعبدوا ربکم، اب رکو اور سجود سے یہاں مراد کیا ہے آگے جا کر بھی کھل جائے گا کہ مراد ہے ارکان اسلام کی پابندی، یہ وہ ارکان اسلام ہے جنہیں ہر مسلمان جانتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ پہلا سٹیپ ہے، کل دین یہ نہیں ہے، یہ دینی تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا ایمان لانے کے بعد، اس کے بعد کیا ہے، وعبدوا ربکم، پوری زندگی رب کی غلامی اور بندگی اختیار کرو، پرستش کرو اللہ کی، اسی کے بندے بن جاؤ، یعنی غلام کا کام یہ کہ جس کام کا حکم دیا گیا وہ کرنا ہے، اسے جس سے روک دیا گیا رکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے کو بھیج دیا رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اللہ کی اطاعت بھی ان کی اطاعت کے ذریعے سے ہوگی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بندگی کیسے کرنی ہے اللہ کی، عملی طریقہ کیا ہے، اس کی تفاصیل کیا ہے وہ بتائیں گے، لہذا اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی پوری زندگی میں، اصولی طور پر یہ بات جان لو. اب آگے تیسرا سٹیپ آتا ہے، یہ چونکہ میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں لہذا ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھی خیر کے بھلائی کے کام کرو، خدمت خلق کے کام ہیں، فرض نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد نوافل کا تصور تو ہمارے ہاں پھر بھی ہے، روزہ فرض ہے تو اس کے بعد مسنون روزے اور بھی ہیں اور نفلی روزے بھی ہیں، اسی طریقے سے زکات، یہ صدقات واجبہ ہیں، یہ لازمی ہیں، وہ تو فرض ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کوئی پڑوسی تمہارے بالکل پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا تو گردن تمہاری پکڑی جائے گی، اگر تمہیں اللہ نے زیادہ دیا ہے اور کھلی معاش سے نوازا ہے، چنانچہ یہ کام بھی بھلائی کے کام، خدمت خلق، خاص طور پر خدمت خلق کے کام، لوگوں کی بھلائی کے کام، اس زندگی میں نیکی اور خیرات کے لیے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو، فاستبقوا الخیرات، بہتر مستقبل کے تم جو ہے متلاشی ہو، ہر شخص بہتر مستقبل کی فکر میں ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے، احمق ہے، جسے اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے، لیکن اگر ایمان لے آئے ہو تو اصل مستقبل کون سا ہے، اللہ کے رسول اور نبی کیا بتاتے چلے آئے ہیں، تمام آسمانی کتابوں میں کیا مرکزی نقطہ ہے جو بیان ہوا، اصل زندگی وہ ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، مستقبل وہ ہے، منزل وہ ہے، فیوچر وہ ہے، کیریئر وہ ہے، دنیا میں تمہیں تھوڑا سا وقت ملا ہے اپنا کیریئر بنانے کے لیے، مستقبل سنوارنے کے لیے، اگر سنوارا نہیں تو ناکام ہو، سنوارنے کے لیے وقت دیا گیا ہے، سنوار نہیں سکے تو پھر والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی پوری نوع انسانی خسارے اور ناکامی سے دوچار ہو کر رہے گی، لہذا اس میں اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے اور خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یہ کام کرو گے تو فلاح پاؤ گے، میں نے عرض کیا کہ افعال خیر میں سب سے بڑا کام خدمت خلق کا، اور خدمت خلق کے بھی دو لیول ہیں، ایک خدمت یہ ہے کہ انسان کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی شخص کے پاس مناسب کپڑے نہیں ہیں اس کو لباس فراہم کر دے، کوئی قرض کا مارا بیچارہ اس قرض کے بندھن میں جکڑا ہوا ہے اسے آزاد کر دے، اس بندھن سے اس کی اتنی مدد کر دے، یہ ساری خدمت خلق ہے اور اس کا بہت اجر ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ بہت اونچا کام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہلے 40 سال وحی کے نزول سے قبل، اس کا عنوان ہی خدمت خلق تھا، لیکن اس سے اونچی بھی ایک خدمت خلق ہے، یہ اپنی جگہ ہے، یہ بھی کرنی ہے، لیکن وہ اونچی خدمت خلق وہ ہے جو نبی اور رسول کرتے تھے. ہماری قوم کی عاقبت سمر جائے, یہ پوری قوم جس رستے پر جا رہی ہے تو جہنم کا راستہ ہے, یہ تو شیطان والا راستہ ہے. لہذا اصل خدمت خلق ان کی بہتری, ان کی بہبود جسے آپ کہتے ہیں, بہبود کا کام, لوگوں کی بہتری, خیر خواہی کے کام, تو خیر خواہی تو سب سے بڑی ہے. یہ کام نبی اور رسول کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے مامور ہوتے تھے. ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں, اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ اس رسالت کے لیے فرشتوں میں سے بھی ایک کو, کسی کو نمائندہ منتخب فرماتا ہے, اور ہر دور میں انسانوں میں سے بھی کسی ایک کا انتخاب کرتا رہا ہے. ایک سے زیادہ بھی ہوئے لیکن انتخاب ہر دور میں ہو رہا تھا انسانوں میں سے. اور مقصد کیا تھا؟ کہ راہ ہدایت ان کو کھول کر بتا دی جائے تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے. یہ ذمہ داری اب اس امت کی ہے, اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے. پہلی امتوں کے لیے یہ نفلی عبادت تھی, اس امت کے لیے یہ فرض ہے. چنانچہ اسی کے لیے آگے آ رہا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, ایک کام اور بھی کرنا ہے تمہیں, جہاد, اللہ کی راہ میں جہاد. تفصیل آگے آئے گی وہ کیا ہے. محنت, کوشش, اسٹرگل. جہاد کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ تو خوب جانتے ہیں کہ جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں ہے. قتال فی سبیل اللہ یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے. جہاد ایک لمبا پروسیس ہے جس کا آخری مرحلہ اور آخری منزل قتال. مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کر رہے تھے اس کا عنوان کیا تھا؟ صبح سے شام تک ایک محنت تھی. آپ بھی کر رہے ہیں, آپ کے جانسار صحابہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, وہ بھی لوگوں کی گالیاں سن رہے ہیں, طنز کے تیر چلائے جا رہے ہیں, پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. نوجوان جو ایمان لاتے تھے ان پر تشدد ہوتا تھا, غلاموں کا طبقہ, کمی کاری جو تھے اس طبقے سے جو تھے, اللہ کی نگاہ میں تو بہت اونچا مقام لیکن جو عام طور پر سمجھے جاتے تھے, بری طرح پرسیکیوٹ ہو رہے تھے. یہ سارا پروسیس جو ہے یہ بھی جہاد کا پروسیس تھا. اس کے لیے سورہ فرقان میں وہ آیت آئی ہے کہ فلا تطع الکافرین, اے نبی, اور آپ کے اس وقت مکی قرآن میں اصل خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا, اور آپ کے توسط سے امت کو پیغام دیا جاتا تھا. وہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں ہے. امت کی تشکیل باقاعدہ ہوئی ہے ہجرت کے بعد, اب کولیکٹو خطاب ملا یا ایھا الذین آمنوا. اس سے پہلے جو مسلمانوں سے گفتگو بھی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے ہوتی. تو فلا تطع الکافرین, آپ ان کافروں کی باتوں میں مت آئیے, یعنی ان کی مخالفت سے پریشان ہو کر کہیں ان کے دباؤ کو قبول نہ کر لیں, کوئی کمپرومائز نہ کر بیٹھیے گا. خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن اصل میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ استقامت کا مظاہرہ کرو, کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جانا, سختی سے, تشدد سے گھبرا کر. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اور آپ اس قوم سے جہاد کریں اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, ہاتھ تو روک دیے گئے, کفوئی دیا کم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, لیکن ایک جہاد ہو رہا ہے. اس میں شمشیر کون سی ہے؟ وہ شمشیر قرآنی ہے, یہ دعوت, توحید کی دعوت, حق کی دعوت, یہ جاری رہے, اور اس کے نتیجے میں سختی آئے تو برداشت کرے. یہ ہے جہاد, مکی دور کا جہاد. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, وہ جہاد تو چل رہا تھا, اب وہ اگلی منزل میں آخر میں داخل ہوا کہ ہاتھ بھی کھول دیے گئے, پھر قتال فرض کر دیا گیا. اب مسلمانوں کی جمعیت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اب یہ کفر کے اوپر اللہ کا کوڑا بن کر برسے گی, اور جس سے کفر کا بھیجا نکل جائے گا. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق, ہم حق کا کوڑا بنا کر باطل کے سر میں دے مارتے ہیں. حق کا کوڑا کون ہوتے ہیں؟ اہل حق جو پختہ ہو چکے ہیں، ہوتے تعداد میں کم ہیں، لیکن وہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں، وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. یہ اللہ کے ہاتھ میں صورت شمشیر ہوتے ہیں اہل حق. اس کوڑے کو اللہ باطل پر برساتا ہے، اس کا بھیجا نکال دیتا. باطل کا والیوم بہت ہوتا ہے، اس کا بظاہر روب داب بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ کوڑا پھر اس کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے کہ پھر باطل فیضا ہوا زاہق، پھر وہ قصہ ماضی بن جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا. اب وہ بعد میں مرحلہ آنا ہے، جہاد تو ہو رہا ہے، اس جہاد کو جاری رکھیے، یہ مسلمانوں کے ذمے ہے. آگے بات آ رہی ہے کیوں ہے یہ جہاد، اور جہاد کے اندر ابھی تک کیا ہو رہا تھا؟ وقت لگ رہا ہے، محنتیں لگ رہی ہیں، مال خرچ ہو رہا ہے. یہ کام کرتے رہنا جو انبیاء کرتے رہے ہیں، بہت سے انبیاء اور رسول ہیں ان کی زندگی میں، وہ اگلا مرحلہ نہیں آیا. وہ اگلا مرحلہ یعنی قتال والا مرحلہ، لیکن ساری زندگی ان کی جہاد سے ہی تو عبارت ہے. صبح سے شام تک ایک محنت ہے، ایک کوشش ہے، توانائیاں لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچ جائے، اللہ کا پیغام پہنچ جائے، ایمان کی دعوت. چنانچہ اب رسولوں کے سلسلہ تو ہو گیا بند نبوت کے خاتمے پر، اب یہ کام کس کے ذمے ہے؟ اسی لیے آگے الفاظ کیا آئے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم. اے مسلمانوں، اب تمہیں یہ جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اور اتنا جہاد کہ اس کا حق ادا کر دو. اس نے تمہیں چن دیا ہے، واجتباکم، تمہاری سلیکشن ہو گئی ہے ایک بہت عظیم کام کے لیے، بڑے مشن کے لیے. جو کام، جو مشن پہلے رسولوں اور نبیوں کا ہوتا تھا، ختم نبوت کے بعد وہ کام اب تمہیں کرنا ہے. اور رسول ساری زندگی، رسولوں کی زندگی کی جو ہے اس کا تو عنوان ہی ہوتا تھا جہاد، محنت، کوشش. ہاتھ میں تلوار نہیں آ رہی، وہ مرحلہ تو کسی رسول کی زندگی میں آیا ہے. بہت سے نبیوں نے جہاد کیا ہے، وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، وہ قتال کیا ہے، اس کا ذکر بھی ہے قرآن میں، لیکن اکثر کی زندگی میں وہ مرحلہ نہیں آیا. لیکن ساری زندگی اسی جہاد میں گزری ہے کہ حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اپنی اصل صلاحیتوں کا اس میں استعمال کرنا ہے. یہ کام اس امت پر فرض ہے. چنانچہ تین سٹیپ آ گئے تھے، پہلا سٹیپ دینی ذمہ داریوں کا، ارکان اسلام کی پابندی، دوسرا بندگی رب، عبادت رب، پوری زندگی اللہ اور رسول کے احکام کی طاعت، تیسرا افعال خیر، خدمت خلق کے کام. اسی پر ایک چوتھا سٹیپ آ رہا ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم. یہ خاص اس امت کے لیے ہے، اس کی سلیکشن ہو گئی ہے. محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجتبا کیا کہتے ہیں؟ کسی کو سلیکٹ کر لینا، اجتفا بھی ہے کسی کو چوز کر لینا. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے اپنے اس ذمہ داری کے لیے، پیغمبرانہ مشن کے لیے چن لیے کچھ لوگ، آدم کی اولاد میں سے، آل ابراہیم، ابراہیم کی نسل میں سے، و آل عمران علی العالمین. ہر دور میں کوئی نہ کوئی چنا گیا اس کام کے لیے. آخری نبی اور رسول آ گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. تو کیا شیطان جو ہے اس کو بھی پابند سلاسل کر دیا گیا تھا؟ کیا نفس انسانی کا بھی تزکیہ قیامت تک کے لیے ہو گیا تھا کہ اب انہیں مزید ہدایت کی اور اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ پہلے تو نبی اور رسول آ رہے تھے، بلکہ آپ نوٹ کریں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو دجالی فتنہ ہوگا، اس سے تو تمام نبی اور رسولوں نے پناہ مانگی ہے. شیطنت اپنے عروج پر ہوگی، تو ہدایت کی ضرورت تو باقی ہے نو انسانی کو. اللہ کا پیغام تو لوگوں تک پہنچانا، اس کا اپنی جگہ ضرورت موجود ہے، بلکہ بڑھ گئی ہے. تو یہ کام کون کرے گا؟ جو کام رسول اور نبی کرتے تھے. وجتباکم، اب یہ کوئی ایک فرد نہیں کرے گا، یہ امت بحیثیت مجموعی کرے گی. اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں بحیثیت مجموعی اس کام کے لیے سلیکٹ کر لیا. پہلے افراد سلیکٹ ہوتے تھے، اب امت سلیکشن پہ آ گئی. چنانچہ اسی لیے امت وسط بھی کہا گیا اسے. امت وسط اس کو کہتے ہیں، درمیانی امت، معتدل امت. اچھی شے وہ ہوتی ہے جو درمیانی ہے، خیر الامور اوسطها. لیکن ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ وسط وہ ہے کہ جو لنک کا کام کر رہی ہے. پہلے حصے میں جو آیا تھا، اللہ نے پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے، لیکن دو راستے ہیں بیچ میں، دو لنکس ہیں. ایک رسول ملک جبرائیل علیہ السلام، اور ایک رسول بشر، اپنے اپنے وقت میں جو بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اور آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ نے اللہ کا وہ پیغام نوع انسانی تک پہنچایا. اب اس کے بعد ایک لنک کا اضافہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت نے لیا، اب امت آگے پہنچائے گی سب. وجتباکم، اس کام کے لیے تمہیں منتخب کر لیا گیا، اور اس کے لیے پھر وقت بھی لگے گا، محنت بھی ہوگی، جان اور مال کی قربانی دینی ہوگی، اور اس میں وہ مرحلہ بھی آئے گا کہ پھر کفر کے ساتھ میدان جنگ میں دو بدو مقابلہ بھی ہوگا، جان ہتھیلی پر لے کر نکلنا ہوگا. تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، محنت اور کوشش کرو، کھپاؤ اپنی جان اور مال اور اپنی صلاحیتیں اور اوقات اس کام میں اللہ کے لیے. کتنا کھپاؤ؟ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے والا نہیں، حق کا جہاد، کہ اس جہاد کا حق ادا کرو جتنا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے. پہلے حصے میں ایک شاید الفاظ آپ کو یاد آئے ہوں کہ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ تعالی کی عظمت کو نہیں پہچانا جیسے کہ عظمت کو پہچاننے کا حق تھا. علمی معرفت حاصل کرو، حق کا قدری، اللہ کی قدر کو، اللہ کے مقام کو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، ایک طرف یہ مطالبہ ہے. دوسری طرف عملی طور پر اللہ کے لیے جان مال قربان کرنے کے حق ادا کرو. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. واجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا. کس کام کے لیے چن لیا؟ بیچ میں ایک چھوٹا سا مضمون اور آیا ہے، پھر وہ بات آ رہی ہے کہ جس کام کے لیے چنا گیا وہ کیا ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول گواہ بن جائیں تم پر. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر. میں نے نفسی ترجمہ کیا ہے، رسول گواہ بن جائیں تم پر. رسول گواہ کیسے بنے تھے؟ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے اوپر گواہی کیسے دی تھی؟ کس بات کی گواہی تھی؟ اس دین حق کی گواہی، اللہ کے پیغام کی گواہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری محنت کی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا ایک عنوان ہے، گواہی، اللہ کے دین کی گواہی قائم کر دی. کیسے قائم کی؟ زبان سے بھی حق ادا پہنچایا گیا، عمل سے اس کا نمونہ پیش کر کے دکھا دیا. صرف الفاظ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ کتاب دے دی ہے اس کے مطابق عمل کر لو، نہیں، نمونہ بھی دکھا دیا، یہ قابل عمل بھی ہے، اس پر عمل ایسے ہوتا ہے. گواہی قائم کی نا آپ، اور اس کے بعد چونکہ آپ صرف ایک عقیدے کو بدلنے نہیں آئے تھے بلکہ نظام کو بھی بدلنے آئے تھے. رب کی دھرتی پر رب کا نظام بھی قائم ہو، باتیں نظام کو بھی جڑ سے اکھاڑنا ہے، یہ بھی اللہ کی بندگی کا تقاضا ہے، اللہ سے وفاداری کا تقاضا ہے. اور اللہ نے وہ نظام دیا جو سب سے اعلیٰ ہے، عدل و انصاف کا ضامن ہے. ہر سطح پر نظام عدل اجتماعی، پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم اعلیٰ ترین. اب نظام دے دینا ایک چیز ہوتی ہے، اور نظام کو قائم کر کے گواہی تب قائم ہوتی ہے جب قائم کر کے دکھا دیا جائے یہ وہ نظام ہے. وہ نظام تو آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن کیا وہ گواہی بن رہا ہے اس وقت؟ کہاں ہے؟ 57 اسلامی ملک ہے، ایک جگہ بھی وہ نظام قائم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی جو قائم کی ہے وہ تین لیولز پر، زبان سے بھی حق کو پہنچانے کی، یوں کہنا چاہیے کہ اس کا حق ادا کر دیا، عمل سے بھی پیش کر دیا نمونہ، اور ایک بے بھرپور عملی جدوجہد کے ذریعے، انقلابی جدوجہد کے ذریعے نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا کہ جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے اور یہ ہے اس کے ثمرات. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تو تم پر گواہی قائم کر دے، وتکون شہداء علی الناس، اور تم اب بقیہ پوری نوع انسانی پر گواہ بن جاؤ، یہ کام بقیہ نوع انسانی کے سامنے اب تم نے کرنا ہے. یہ وہ مشن ہے ہمارا جو ہم سرے سے بھولے ہوئے ہیں. کوئی ہماری اجتماعی ذمہ داری بھی ہے، کوئی مشن تھا، کوئی نسب العین تھا، دنیاوی ہدف تھا جس کے حوالے سے ہم بہترین امت قرار پائے ہیں. یہ سلیکٹڈ ون ہے، واجتباکم، یہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کو وہ کام سونپا گیا جو نبی اور رسولوں کو سونپا گیا تھا. انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی اور رسول، اس لیے کہ ان کا مشن وہ ہے، ان کا مقام وہ ہے. یہ مشن اس امت کو دیا گیا، امت کو پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں. تو لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، بیچ میں جو الفاظ آئے کہ ہوا اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دیکھو دین کے معاملے میں تم پر کوئی سختی اللہ نے نہیں ڈالی. اسلام دین فطرت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نظام دیا ہے وہ فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہیں، اس میں فطرت کے جو جائز تقاضے ہیں ان پر بے جا قدغنے نہیں ہیں. ہاں، اس کو جو ہے چینلائز کیا گیا، یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اور اسی طریقے سے سابقہ جو انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کو جو شریعت دی گئی تھی اس کے مقابلے میں یہ زیادہ سہولتیں بھی اب تمہیں دے دی گئی ہیں. وہ کسی درجے میں سختی اگر پہلے تھی بھی تو وہ اس امت کے لیے اس کو بھی ختم کر کے اس کو نرمی میں تبدیل کیا گیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ دین کیا ہے؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم ہی کی تو ملت ہے، اسی کا راستہ ہے، اسی کا طریقہ ہے، وہی چلا آ رہا ہے. نوٹ کیجئے گا کہ بنو اسماعیل جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ظاہر بات ہے وہ تو حضرت ابراہیم ہی کو اپنے جد امجد مانتے تھے، لیکن بنی اسرائیل جو ہے وہ ان کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم ہی ہیں. جو بھی آسمانی مذاہب اس وقت موجود ہیں، وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا اسلام ہو، سب کے جد امجد ایک اعتبار سے دیکھیں آپ جہاں سے شروع ہوا. اسلام کے جو ابتدائی سب سے زیادہ اولین مخاطب تھے وہ تو عرب تھے. تو حضرت ابراہیم کا مقام یہ ہے، وہ سب کے جد امجد ہیں اس اعتبار سے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور اب جو یہ امت قائم ہو رہی ہے، ایک نئی امت کی تشکیل ہونے والی ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. پہلے بھی جو اللہ کے وفادار ہوتے تھے ان کو مسلمان کہا جاتا تھا، اور اب بھی وہی ہے خطاب جو تمہیں دیا گیا. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم. اب یہ وہ حصہ آیا جس کا ترجمہ اور تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کس بات کی محنت مانگی جا رہی ہے. جہاد، اور جہاد کا ادا کرو، جان مال، صلاحیتیں، وقت لگاؤ، کھپاؤ، کس کام میں؟ شہادت علی الناس کی ذمہ داری. رسول نے تمہارے سامنے دین کی گواہی دے دی، یہ کام تمہیں پوری نوع انسانی کے سامنے تمہیں کرنا، اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ آپ اپنے انہی اوقات میں سے اس کام کے لیے بھی وقت نکالیں. جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ دنیا ساری دنیا کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اس کا ایک بڑا حصہ اور وافر حصہ اس کام میں لگائیں. جو مال اللہ نے دیا ہے اسے صرف اپنے بینک بیلنس بڑھانے کی بجائے اور ایسٹ بڑھانے کی بجائے اس کام میں لگاؤ. ضروریات پوری کرو, کوئی نہیں روکتا, لیکن ایک وافر حصہ, ایک قابل ذکر حصہ اس کام میں لگے. جیسے کہ رسولوں نے تو ساری زندگی اور سب کچھ ہی لگا دیا تھا, اب یہ امت کے ذمے ہے. اس حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں اکثر علماء نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ گواہی ہوگی اور مسلمان وہاں پر بھی ایک گواہی دیں گے اللہ کی عدالت میں. جب وہاں محاسبے کا وقت آئے گا تو امتیں کہیں گی کہ ہم تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا, ہمارے رسولوں نے تو ہم تک پہنچایا ہی نہیں. اس پر یہ امت کھڑی ہوگی اور وہ کہے گی کہ نہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تمام رسولوں نے اپنا اپنا کام پورا کر دیا تھا, گواہی دے دی تھی, حق کی گواہی قائم کر دی تھی. وہ کہیں گے تمہیں کیسے پتا, تم تو بعد میں آئے. تو کہیں گے کہ ہمارے رسول نے بتایا تھا جو صادق اور الامین ہے, ہمیں قرآن سے پتہ لگا تھا. یہ گواہی امت دے گی وہاں پر یقیناً, لیکن جب ہم نے دنیا میں بھی گواہی دی ہو. اسی لیے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی تفسیر عثمانی ہے اور وہ پاکستان کے سب سے پہلے حقیقی معنی میں شیخ الاسلام تھے, ان کی جو خدمات ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی اور دین کے حوالے سے بھی وہ بلا شک و شبہ بہت بلند ہے, بہت اونچی ہے. تو ان کی تفسیر بہت جامع تفسیر ہے, تفسیر عثمانی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہوا اجتباک, یعنی اللہ نے پسند کیا تمہیں اس واسطے کہ تم اور امتوں کو سکھاؤ اور رسول تمہیں سکھائے, رسول تمہیں سکھائے, اور اب یہ دین تم نے سکھانا ہے, پہنچانا ہے دوسری امتوں تک. اور یہ امت جو سب سے آخر میں آئی ہے, اس کی غرض یہ ہے کہ تمام امتوں کو غلطیاں درست کرے اور سب کو سیدھی راہ بتلائے. گویا کہ جو مجد و شرف اس امت کو ملا ہے اسی وجہ سے ہے کہ یہ دنیا کے لیے معلم بنے اور تبلیغی جہاد کرے. یہ ہے اس امت کی ذمہ داری. صحابہ اکرام نے اس کام کو کیسے کیا تھا؟ جب دین قائم ہو گیا تو انہوں نے اس شہادت اور الناس کے لیے جہاد و قتال کا راستہ اختیار کیا تھا. علاقے فتح کرتے گئے قتال کے ذریعے, اس لیے کہ قتال وہ حق کا ایک مضبوط کوڑا بن چکا تھا. بل نقذف بالحق على الباطل. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار ساتھی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم, اللہ تعالی نے انہیں کامیابی عطا کر دی. اب وہ کوڑا برسا جو ہے وہ پہلے تو مشرکین عرب پر برسا ہے اور وہاں پر اللہ کا دین قائم ہوا, پھر اس کے بعد سلطنت روما, سلطنت فارس, رومن امپائر, پرشین امپائر, ان کے ساتھ جو ہے باضابطہ جہاد و قتال ہوا اور وہ اللہ کے دین کو قائم کرتے چلے گئے اور اللہ کے پیغام پہنچانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا. لیکن سب سے پہلے اللہ کا دین اوپر قائم کیا, رب کی دھرتی, رب کا نظام, اس لیے کہ افیکٹو تبھی ہوتا ہے. آج آپ ساری دنیا کو بتائیں کہ اسلام ایسا عمدہ مذہب ہے, اتنا اعلیٰ نظام ہے, تو جواباً وہ کیا کہیں گے؟ اچھا کوئی اس کا نمونہ ہے کہیں دنیا میں قائم کیا تم نے؟ مسلمانوں سے زیادہ کرپٹ لوگ کوئی نہیں ہے, اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار تھا. اسلام کو ہم کیسے سمجھ لیں کہ یہ کوئی اعلیٰ مذہب ہے؟ جارج برنارڈ شاء کا جو مشہور جملہ ہے, قرآن کو پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں, مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ان سے بدتر امت کوئی نہیں, قوم کوئی نہیں. صحابہ نے کیا کیا؟ دین قائم کر دیا, یہ دین ہے, اس کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھل گئی کہ واقعی یہی حق ہے. پھر کوئی دیر نہیں لگی, پھر کروڑوں لوگ جو ہیں وہ چند سالوں میں مسلمان ہو گئے اور دین بھی غالب ہو گیا اور اسلام بھی پھیلا تو کس شان سے پھیلا. بہرحال یہ مشن تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیا گیا اور انہوں نے کس طور سے پورا کیا وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, میں نے عرض کیا تھا نا کہ تین لیول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور گواہی قائم کی ہے، زبان سے پہنچایا اور حق ادا کر دیا، عمل سے نمونہ بن کے دکھایا اور حق ادا کر دیا، اور نظام کو قائم کر کے دکھایا اور اس کا بھی حق ادا کر دیا. یہ کام اب ہمیں کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہ تو زبان سے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ عمل سے نمونہ بن رہے ہیں، بلکہ عمل کے حوالے سے تو میں جاوید برنارڈ شاہ کا جملہ آپ کو سنا چکا ہوں، قرآن کے کوئی قریب بھی آئے گا تو مسلمانوں کو دیکھ کر بھی لگ جائے گا. اور تیسرے لیول پر جو گواہی ہم دے رہے ہیں وہ حق، گویا ہر میدان میں ہم اسلام کے اور دین کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہوئے ہیں. جب 57 اسلامی ملکوں میں سے کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم و غالب نہیں ہے تو پوری دنیا کو کیا میسج ہم نے دیا کہ ہم یہ رٹ لگاتے ہیں، قوالی گاتے ہیں کہ ہمارا نظام سب سے اعلیٰ بہترین، لیکن خبردار اس کے قریب نہ آنا، دیکھو ہماری مثال موجود ہے. ہم نے خود اس نظام کو کہیں قائم نہیں کیا، وہ آج کے دور میں قابل عمل ہی نہیں. قابل عمل ہوتا اور اس میں کوئی خیر ہوتا تو سب سے پہلے ہم اس کو اختیار کرتے. ساری دنیا کو میسج یہ دے رہے ہیں کہ اس نظام کے قریب بتاؤ. شہادت علی الناس کا فریضہ جو ہم نے ادا کرنا تھا، گواہی تو ہم دے رہے ہیں لیکن بالکل الٹی. لہذا پھر ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تو ابھی بہت کچھ تھام رکھا، کوئی کسر تو ہم نے چھوڑی نہیں. دین کے نام پر کیا کیا ڈرامے ہم نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں اس دین اسلام کے ساتھ، کیا تعلق ہے ہمارا. بہرحال یہ ہے لمحہ فکریہ. مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے یہ چوتھا سٹیپ ہے، اور یہ خاص طور پر اس امت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری اب امت پر آ گئی جو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کے ذمہ ہوتی تھی. اب میں ترجمہ کر کے یہاں ختم کرتا ہوں، لیکن گفتگو پھر بھی انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی ہے جو باقی ہے، مکمل کریں گے آئندہ. فاقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. اگر یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ چار لیول ہیں ذمہ داریوں کے، سب سے پہلے ارکان اسلام کی پابندی، پھر پوری زندگی اللہ کی اطاعت، بندگی، غلامی، اس سے آگے افعال خیر، خدمت خلق کے کام، اور پھر جہاد، شہادت علی الناس کے لیے، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی کے قیام کے لیے. شہادت علی الناس کے لفظ کی زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکا، انشاءاللہ آئندہ کروں گا. فرمائے اگر بات ساری سمجھ میں آ گئی، یہ ہے مسلمانوں کی ذمہ داریاں، تو کیا کرو؟ ابھی سے ہاتھ میں تلوار پکڑ لو؟ نہیں، سٹارٹ کہاں سے کرو گے؟ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ. بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. سب سے پہلے جو فرسٹ سٹیپ ہے اس پر آؤ نا. ارکان اسلام کی پابندی تو آج سے شروع کرو. چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کہ نماز ادا کرے ایک شخص. ارکان اسلام کی پابندی یہاں سے شروع کرو، اپنے گویا اپنے وجود پر پہلے اسلام کو قائم کرو. واعتصموا باللہ. اور بقیہ تو دینی ذمہ داریاں ہیں جن کا تذکرہ ہوا، جس کے حوالے سے اقبال کا شعر میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ وہی لفظ شہادت یہاں پر آیا، لِتَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری تو بڑی کٹھن ذمہ داری ہے. یہاں سے کام شروع کرو اور اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اس لیے کہ حق کا کلمہ بلند کرنا تمام طاغوتی قوتوں کے ساتھ ایک گویا کہ اعلان جنگ ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ وار آن ٹیرر کس کے خلاف ہے؟ اصل میں تو ان کے خلاف ہے کہ جو دین کا وہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ کا دین اس دھرتی پر قائم ہونا چاہیے. زمین اللہ کی ہے، اس نے مکمل نظام دے دیا. واحد جائز اگر کوئی حکمران ہے اس زمین کا تو واحد حکمران جائز، لیجیٹیمیٹ حکمران واحد صرف اللہ ہے. اللہ اکبر کہنے کے اندر یہ مفہوم شامل ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. سب سے بڑا وہ ہے ہر معاملے میں. چنانچہ یہ جو ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آغاز وہیں سے ہوگا، نماز روزے سے، نماز اور زکات سے اپنے آپ کو پابند بناؤ، لیکن یہ سارے کام کرنے ہیں. لہذا اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ، وہی تمہارا سہارا بنے گا اگلے مشکل مراحل کے اندر. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے، تمہارے لیے سہارا ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَى، تو کیا ہی عمدہ ہے وہ مددگار. کہتے تو ہم بھی یہی تھے، لیکن 9/11 پر ہم نے کہا کہ کوئی مددگار اوپر نہیں ہے، دو طاقت ہے امریکہ ہے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، پوری قوم سجدہ ریز ہو گئی. ہاں ایک اللہ بڑی قوت ہے، آسمانوں میں ہوگا شاید، زمین پر نہیں ہے اس کی جورسڈکشن. یہ تو ہمارے ایمان کا حال ہے. ہوا مولاکم، کیا اس سے بہتر کوئی مددگار ہو سکتا ہے جس کی پشت پر اللہ کھڑا ہو. فنعم المولا، وہی ہے بہترین مددگار. ونعم النصیر، اور وہی ہے بہترین مدد فرمانے والا، سہارا بننے والا. لیکن اس کے لیے اس پر یقین، کہنے کو تو بڑا آسان ہے لیکن یقین کرنا سب سے بڑا امتحان وہ ہے. لیکن حقیقت یہی ہے، اور یہ حقیقت بہت اب کھلی آنکھوں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن سبق پھر نہیں سیکھنے کے لیے تیار. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر عمل کرنے کی اور ان دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی، سب سے پہلے تو اس کا شعور ہم یہاں سے لو اور پھر ہم اس کے لیے ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سیاسی حوالے سے بس 5 منٹ لوں گا. کچھ ایک دو کام اچھے بھی کیے ہیں اس حکومت نے، لہذا اس کا بھی ذکر ہو جائے. گوادر کی پورٹ جو ہے، جو چین کے حوالے کی گئی ہے، یہ بہت عرصے سے سوچنے سمجھنے والے، ملکی اور بین الاقوامی حالات پر نگاہ رکھنے والے بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ضروری سٹیپ ہے جو ہونا چاہیے. الحمدللہ کہ یہ کام ہوا، ہو گیا، کہا یہ جا رہا ہے. اور یہ جو ہے پورٹ چائنا کے، امریکہ پہلے براہ راست امریکہ کے حوالے تو نہیں تھی، بظاہر سنگاپور کے حوالے تھی، لیکن بائی پروکسی تھا معاملہ، اصل میں وہ امریکہ کے حوالے تھی. اب یہ ایک خیر کا کام اس ملک کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایک قدم اٹھا ہے. دوسرا اچھا قدم یہ اٹھا کہ پاک ایران جو گیس پائپ لائن ہے اس کے حوالے سے بھی فیصلہ کر لیا گیا پازیٹیولی. لیکن ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں انہیں تو یہ پسند نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی بھی خیر کا فیصلہ ہو، کسی کے ہاتھوں بھی ہو. چنانچہ ان دو چیزوں کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انسرجنسی ہے اس وقت، اور خاص طور پہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات تھے، امریکہ نے تو خاص طور پر تھریٹ کیا اس معاملے میں کہ پائپ لائن کے حوالے سے، گیس پائپ لائن کے حوالے سے حالات ایسے بنائے جائیں کہ یہ ناممکن ہو جائے، پاکستان اور ایران کے اندر دوری پیدا کی جائے، انہیں ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا جائے. اور وہ اصل دشمن ہمارے پیچھے وہی ہے، وہ جو ٹرائیکا ہے، امریکہ، اسرائیل اور بھارت، یہود، ہنود، یہود و نصارہ اور ہنود. اور وہ جس طریقے سے بھی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں سسپنس میں کچھ اور ہوتا ہے کہ ظاہراً یہ کیا دکھایا جا رہا ہے کہ شاید یہ مذہبی منافرت ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ بات بڑی واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے. اور 35 دن کے اندر اندر دوسرا بڑا واقعہ ہوا ہے، ہزارہ قبائل کے بالکل بے گناہ لوگ، آخر ایک انسانی جان کی بھی اتنی عظمت ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. ایک انسانی جان بھی اتنی محترم ہے، لیکن دیکھیے کہ 80-85 پہلے تھے اور اب پھر 100 کے قریب پہنچ گئے ہیں. بہت اندوہناک واقعہ ہے، بہت ہی قابل مذمت ہے، لیکن ہمیں اپنے اصل دشمنوں کو پہچاننا چاہیے. اور اس وقت ہماری جو بھی قیادت ہے خاص طور پر مذہبی اور دینی قیادت، میں نے محسوس کیا تھا کہ ابھی تک ملکی یکجہتی کونسل کا جو اجلاس ہوتا تھا، آخری اجلاس پہ بھی میں شریک تھا اور وہاں پر تمام مسالک کے لوگ جمع ہوتے تھے، ان میں اہل تشیع بھی تھے اور اہل تسنن کے بھی تمام گروپس تھے، تو اس بات پر اتفاق پایا جاتا تھا کہ یہ معاملات جو ہو رہے ہیں یہ اصل میں ہمارے دشمن کروا رہے ہیں، یہ مذہبی منافرت کا مسئلہ نہیں ہے. البتہ اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ نظر یوں آئے، تو الحمدللہ کہ وہ ایک میچیورٹی کا ثبوت وہاں پر ابھی تک دیا جاتا رہا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ میچیورٹی اسی طریقے سے قائم رہے اور دشمنوں کے جو عزائم ہیں وہ ناکام بن جائیں، اور شاید اسی ذریعے سے ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم اپنی اصل منزل کی طرف صحیح معنوں میں قبلہ درست کر کے سفر کا آغاز کر دیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.